سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق ادھر گھومتا ہے جہاں عمر گھومتا ہے، دار الحق معه من حیث دار، کہ حق وہاں ہوتا ہے جہاں عمر ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حق جہاں ہوتا ہے عمر وہاں ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کے برخلاف یہ فرمایا کہ جہاں عمر ہوتا ہے حق وہاں ہوتا ہے، تو یہ مبالغے کی بات ہے، لیکن مبالغہ اس اعتبار سے ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حق پر عمل کرتے ہیں، اتنا حق پر عمل کرتے ہیں کہ جہاں سیدنا عمر فاروق کو تم دیکھ لو سمجھو کہ حق یہی ہے، یعنی وہ حق کے خلاف کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ یہ اصل میں مقام ہے صاحب نسبت کا، اور اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں، یہ صاحب نسبت بزرگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور صاحب نسبت تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے خود نسبت کیا چیز ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی نسبت فلاں جگہ ٹھہر گئی، مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پیغام دے دیا ہے نکاح کا اور انہوں نے قبول کر لیا، تو جانبین سے رضامندی کا نام نسبت، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ جس شخص کو یہ حاصل ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسبت یعنی یہ بھی راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے۔ نسبت تبھی ٹھہرتی ہے، زبردستی تو کوئی نسبت ٹھہرا نہیں سکتا۔ لڑکا راضی تھا ایک، تو کسی نے کہا تو اس نے کہا بھائی آدھا کام تو ہو گیا ہے، کہ میں تو راضی ہوں، اب آدھا کام باقی ہے۔ لیکن نسبت صاحب نسبت اسی وقت ہوگا جب دونوں جانب سے رضامندی کا اظہار ہو، یہاں سے بھی اور سامنے والوں کی طرف سے بھی۔ تو جب دونوں کا معاملہ رضامندی سے طے ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نسبت ٹھہر گئی۔ اسی طرح صاحب مقام صاحب نسبت بھی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں معاملہ رضامندی کا طے ہو جائے، یعنی اصطلاح کے صوفیہ کی اصطلاح میں صاحب نسبت اس کو کہیں گے کہ اس کا ہر عمل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کسی عمل پر ناراض نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے یعنی اس کو اتنی قوی نسبت ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ بھی اللہ کے کسی فعل سے ناراض نہیں ہوتا۔ جیسے کہ سیدنا عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، تو ان کے پہلو میں تھوڑا نکل آیا جو ناسور کی شکل اختیار کر گیا، لیکن وہ بڑے حشاش بشاش نظر آتے تھے، چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آتا تھا، تکلیف تھی اس لیے آرام سے لیٹے بھی رہتے تھے، علاج بھی بظاہر اس کا ہو رہا تھا، لیکن چہرے پر جو ایک بیمار کی ایک پشمردگی سی ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ چہرہ بڑا کھلتا ہوا حشاش بشاش۔ تو کسی نے کہا کہ تکلیف تو اتنی ہے کہ ناسور بن گیا ہے یہ پھوڑا، اور شکل پر تمہاری بشاشت ہے، چہرہ تمہارا خوش ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ بیماری آئی تو میں نے رضا کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تیری طرف سے ہے، میں خوش ہوں، بیماری بھیج تب خوش ہوں، صحت عطا فرما دے تب خوش ہوں، مانگتا نہیں کہ بیماری دے دے، لیکن جب آ گئی اللہ کی طرف سے میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، رضامندی کا اظہار کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ہر فعل پر میں نے رضامندی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ یہ ہے کہ روز فرشتے آتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں اور اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں اور میں ان کو سلام کا جواب دیتا ہوں، تو اب میرے لیے بشاشت نہیں تو اور کیا ناراض ہوں میں؟ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صاحب نسبت ہو جائے کہ اللہ کے ہر فعل پر راضی، جب اللہ کے ہر فعل پر ہم راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہر فعل پر راضی ہوں گے. ایک بزرگ سے نے کسی سے کہا کہ یہ دونوں جہاں کے کارخانے میری مرضی پر چل رہے ہیں. کسی نے کہا کہ واہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہو، یہ ساری دنیا تمہارے کہنے کے مطابق چل رہی ہے، کیا تم اس درجے اور اس پائے کے ہو؟ کہا کہ الحمدللہ میں اس درجے کا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، یعنی میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، اب اللہ جو کرتے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. تو پھر میری مرضی پر تو چل رہا ہے سارے جہاں کے کارخانے، اس لیے کہ میں ناخوش نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو جب یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ تبوک پیش آیا تو بہت بڑا معرکہ تھا یہ، اور سخت دن تھے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ دل کھول کر اس میں حصہ لیا جائے. تو بہت زیادہ امیر لوگ تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کبیر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کچھ عطا فرمایا تھا. حضرت الرحمن بن عوف بڑے صحابی تھے، لیکن یہ کہ بہرحال مال ہونا اور بات ہے اور اس کو خرچ کرنا دوسری بات. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر 100 اونٹ اس طرح سے عطا فرمائے تھے کہ وہ مجاہدین کے زاد راہ کے ساتھ ہر چیز اس پر موجود تھی. معمولی بات نہیں ہوتی خالی کہہ دینا اور بات ہے، لیکن عملی طور پر 100 اونٹ کا تیار کر کے دینا بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو لا کے دیتے رہے. بعض روایت میں آتا کہ ایک تھیلی لا کر آپ نے جب دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسا کہ چہرے پر انار پھوٹنا کہتے ہیں کہ انار پھوٹ رہے تھے چہرے، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو اس میں اشرفیاں یا دینار جو بھی تھے اس کو اوپر نیچے کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کچھ نہیں ہے، جو چاہے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کسی عمل پر ناراض نہیں ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے رہے، بلکہ یہ کہا اس وقت جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اتنا اپنا مطیع کر لیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اس میں کا کوئی ذرہ عطا فرماتا، اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے ہیں کہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اس لیے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں چاہیے، جو مرضی کرے. اب جو مرضی کرے کا مطلب یہ کہ الحمدللہ وہ اس درجے اور اس پائے کے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں گے ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے صاحب نسبت ہونا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آئی اور ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا یا رضا کا اظہار کیا کہ اللہ آپ کی طرف سے آئی ہے، مجھے خوشی خوشی قبول. وہ کسی نے کہا نا کہ جو غم بھی تیرے رستے کا ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، جو بھی غم اللہ کے راستے کا آئے اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کرو، مانگو مت. یہ نہ کہو کہ اللہ میاں آزما لے جیسا جی چاہے، اس قسم کے الفاظ بھی نہ کہو کبھی، بڑے سخت الفاظ ہیں یہ، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اس کے اہل ہرگز نہیں ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دعوے کرے کہ اللہ میں آزما لے جیسا جی چاہے، میں ہر حال میں جو ہے وہ تیری اطاعت کروں گا، میں جو چاہے آپ کر لیں آزما لے، نہیں ایسی بات. لیکن اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بس پھر یہ سمجھ کے کہ اللہ کے راستے کا غم ہے اس کو اٹھا لو، اللہ کے لیے برداشت کر لو. کوئی آدمی تمہیں تانے دے رہا ہے کوئی آدمی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ سمجھ کر کہ بھئی میں دین پر چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوں، اس کے نبی کے راستے پر چل رہا ہوں، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اب کوئی مجھے تانے دے، کوئی مجھے برا بھلا کہے، میں سب کچھ برداشت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بس یہ ہے وہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے کہ اللہ یہ پتھر جو آ رہے ہیں تیرے راستے پر چلنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو بس آدمی جب اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں جو میں نے شروع میں عرض کیا، تو میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب نسبت بزرگ تھے کہ جو رائے وہ رکھتے تھے اس رائے کے مطابق وہی نازل ہو جاتی. تقریباً 12 مقامات ایسے، 12 مرتبہ کا ایسا موقع ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی زبان سے نکلا، اللہ نے اس کے مطابق وہی نازل فرما دی. اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی اتنی مناسبت ہے ان کو رسالت سے اور اللہ رب العزت سے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اب آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مخلص صحابہ بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے، سب آتے تھے. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ازواج بھی آتی جاتی ہیں یا بیٹھتی ہیں، تو یہ چہرہ کھلا ہونا غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ چہرے ڈھانپ کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اسی طریقے سے پردے کے احکام نازل ہوں. اسی طریقے سے بیت اللہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو ہم بیچ میں لے کر نماز پڑھیں. یعنی مقام ابراہیم وہ مقام ہے، پتھر ہے دو، جس پر بلکہ ایک ہی پتھر ہے پورا، لیکن اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سمجھ لیجیے کہ خودکار لفٹ سسٹم تھا، خود بخود وہ اونچا ہو جاتا تھا، خود بخود نیچے ہو جاتا تھا، اور جس قدر ضرورت ہوتی تھی اوپر ہو جاتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی نیچے ہو جاتا تھا. تو اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا. وہ پتھر جو ہے محفوظ ہے، ایک پنجرا نما جو چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ پتھر ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس خواہش کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، تاکہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو، اس کو بیچ میں لے کر پڑھیں. تو خاص طور پر حج کے موقع کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، تمہیں چاہیے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو، یعنی یہ نماز پڑھا دو. تو آج بھی کوئی اگر طواف کرتا ہے تو اس کے ذمے 2 رکعت واجب الطواف ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر رش ہو تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم جو ہے فرض نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو. تو بہرحال یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو بعض اوقات اسی کے مطابق قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. تو بہرحال یہ مقام صاحب نسبت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہر فعل سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہر فعل سے راضی ہوتے ہیں. اور یہ راضی ہونا بشاشت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا اعتبار ہوتا ہے بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ صاحب مجبوراً اور کراہیت کے ساتھ اچھا جی کیا کریں جی، اب ایسے ہی اللہ کی جو مرضی جی کیا کریں، اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتے جی. یہ تو کراہیت کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی راضی ہونا ہے. راضی ہونا یہ ہے کہ غم آئے خوشی کے ساتھ برداشت کرو گے، یعنی تکلیف تو ہے بے شک، لیکن اب آ گیا تو بھائی اللہ کو جو منظور، ٹھیک ہے ہم راضی، اللہ تعالیٰ جو چاہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو دور فرما دے، لیکن ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرے. تو یہ
یہ ہے کہ اللہ کے ہر فعل پر راضی، ورنہ مجبوری میں تو سبھی راضی ہو جاتے ہیں، اور آج نہیں ہوگا تو 10 دن بعد ہونا پڑے گا. کوئی مر جاتا ہے کسی کا تو ٹھیک ہے، 2-4 دن 4 دن تو خوب چیخے مارتا ہے چنگھاڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اچھا جی اللہ کی جو مرضی، کیا کر سکتا ہے بس. آخر میں پھر یہ کہتے ہیں، لیکن آخر میں نہ کہو، یہ شروع میں کہو، تمہیں اللہ نے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ کا جو بھی فعل ہے وہ حق ہے اور صحیح ہے، ہم اللہ کے اس فعل پر راضی ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا جی آپ کی جو ہے وہ آپ کے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے بے وقت موت پر بڑا صدمہ ہوا، وہ اللہ میاں وقت لے کر اور اس سے پوچھ کر مارتے کہ کب مارا جائے، تو بے وقت تو موت اسی وقت کہیں گے نا جب اس کا وقت رہا اور مر جائے. تو اس لیے بے وقت موت کا کہنا یہ لفظ بھی درست نہیں، بلکہ جو مرتا ہے اپنے وقت پر ہی مرتا ہے، جتنی گھڑیاں جتنی ساعت جتنے لمحے جو وقت لے کر وہ آیا ہے اس وقت ہو جائے. بعض بچے ماں کے پیٹی میں مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، بعض جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، بعض بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نے جو وقت اس کے لیے رکھا ہے. ابھی جو اخبارات میں آئے کہ 4 بچے پیدا ہوئے اشفاق میں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، 3 رہے گا بےچارے. وہ اتنی زندگی لے کر آیا، ماں کے پیٹ میں اس نے سانس لیا اور زندہ رہا، لیکن آنے کے بعد 2-4 دن کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا وقت جو لے کر آیا ہے اتنا ہی وقت وہ رکھے یہاں پر رہے گا، اس سے زیادہ نہ کم. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ نہ ادھر ہوتا نہ ادھر ہوتا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک کسی کی موت نہیں آتی تو فرشتے بھیجتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کہ مرے نہیں. گاڑی کے نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کا منہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تاکہ وہ فرشتے کر دیتے ہیں کہ وہ بچ جائے نہ مرے. لیکن اگر اس کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو اپنا منہ ادھر بھی کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مرو ٹائم آ گیا، اب تم بچ کے نہیں جاؤ. تو یہ بیشلی کہہ رہا ہوں کہ وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے نیچے دینے میں دیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ حکم کے بندے ہیں، اور وقت نہیں ہوتا تو کوئی نہیں مار سکتا. گولیاں لگتی ہیں بعض لوگوں کو اور بچ جاتے ہیں، اور بعض ٹھوکر کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان جی اس پر بھی اعتقاد اور اعتماد ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ ظالمانہ عمل ہے، الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل ظالمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں معلوم نہ ہونے کی بنا پر لگتا ایسا ہے ہوتا نہیں. تو بہرحال بھائی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، فوراً اس پر خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ آپ کی طرف سے آیا ہے اس لیے ہم راضی ہیں. لیکن ہم سے یہ تکلیف یا یہ غم برداشت نہیں ہوتا، آپ اپنے فضل و کرم سے اس غم کو اور پریشانی کو دور فرما دیجئے اور اس کے بدلے میں راحت اور آسانی اور انعام نازل. تو بتائیے، دیکھیے دونوں معاملے ہو گئے، خوشی کا اظہار بھی کیا اور ساتھ میں اپنی ناتوانی کا ذکر بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ، لیکن اس عمل سے آدمی صاحب نسبت بن جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہر فعل پر راضی ہوئے. میں بار بار اس واقعے کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو رو رہی تھی، اس کا بیٹا مر گیا تھا. آپ نے اس کو کہا کہ بڑی ماں صبر کرو. اس عورت کی زبان سے نکلا کہ تیرا بیٹا مر جاتا پھر میں پوچھتی؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی. جب آپ آگے تشریف لے گئے کسی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ کون تھے یہ؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے. اچھا، پھر پیچھے پیچھے دوڑی جا کے معذرت کی اور کہا کہ میں راضی ہوں، میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ صبر ان کا صدمہ دل اولا، صبر تو صدمے کے وقت کرنے ہی کا نام ہے، بعد میں تو سب کر لیتے ہیں. تو 2-4 دن کے بعد رضا کے اظہار کرنا کوئی اظہار نہیں ہے، بلکہ جس وقت کوئی حادثہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، فوراً اس پر جو ہے وہ اچھا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ غم سامنے آ گیا، یہ مصیبت آ گئی، آپ اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائیں. یہ حوصلہ بھی اللہ ہی عطا فرمائیں گے، تو ہماری ذات کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ حوصلہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے تو آدمی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ رہے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر کتنا بوجھ ہوا ہوگا، لیکن حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور سب کو تسلی دی. اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت ایسا ہو گئے کہ آپ میں سے باہر حضرت عمر فاروق جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی تصور نہیں تھا، یہ سوچ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا سکتے ہیں دنیا سے، لیکن یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے آ کر سب کو ٹھنڈا کیا اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہی تھے، اس طرح اور رسول آئے اور چلے گئے، آپ بھی تشریف لائے اپنے وقت پر واپس چلے گئے. اور پھر فرمایا کہ آخائی مات او قتل قلب تم علی اعقابکم، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے، یعنی کہ آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے نازل ہو چکی تھی آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو پہلے نازل فرما دیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. اصل میں آگے چل کے جو واقعہ پیش آنا تھا اس کو پہلے سے اللہ رب العزت صحابہ کی تربیت کے لیے اس بات کو فرما دیا. غزوہ احد کے موقع پر ایک موقع پر یہ خبر اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لہذا بعض نے کہا کہ صاحب اب لڑکنے کا کیا فائدہ جب آپ ہی دنیا میں نہ رہے، تو بعض نے کہا کہ نہیں اگر آپ نہیں رہے تو اس جینے کا کیا فائدہ، یعنی اگر آپ نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے، پھر آؤ لڑو لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ. تو اس پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تھے، اگر بالفرض یعنی بالفرض اگر دنیا تشریف لے جاتے ہیں تو افائی ماتا او قتلن طلب تم والا آفاق، اگر آپ اپنے موت میں انتقال ہو جائے آپ کا یا قتل کر دیے جائے، او قتلن طلب تم والا آقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اب ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھوڑی آئے تھے، بلکہ اس دین پر چلانے کے لیے آئے تھے قیامت تک کے لیے، اس لیے اگر دنیا تشریف بھی لے گئے تب بھی ہم دین پر عمل کریں. اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب خطاب فرمایا اور فرمایا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ لوگوں سن لو اچھی طرح کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ حی لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تب کس کی عبادت کرتے ہو یہ بتاؤ، یعنی کیسے عمدہ طریقے سے ان کو سمجھایا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تو موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تھے اسی لیے کہ بندے کا رشتہ خالق سے جوڑ دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اطاعت آپ کی جائے گی، عبادت اللہ کی جائے گی. تو عبادت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، اطاعت کرتے ہوئے. تو ایک طرف تو ایسا حوصلہ تھا اور دوسری طرف عائشہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈی سانسیں بھرتے تھے گھر، حتیٰ کہ آہ نکلتی تھی اور وہ آہ جب چھت تک، کیونکہ بہت اونچی اونچی چھتیں نہیں ہوتی، چھوٹے گھر ہوتے تھے، تو کہاں پہنچتی تھی اس جگہ پر سیاہی کا نشان پڑ گیا تھا کلیگت کے جلنے سے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے معمولی غم نہیں سہے، بہت بڑا غم سہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے صدیق دنیا میں نے سب کے احسان چکا دیے، بدلے دے دیے، لیکن تم نے جو میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اور جو سلوک کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں اللہ ہی دیں گے. یہ معمولی بات تو نہیں. تو بہرحال یہاں جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہو جائے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ جو کرے اس پر خوش. بیماری آئے تب بھی ہم راضی، بیماری چلی جائے اللہ صحت عطا فرما دے تب بھی ہم خوش، اللہ نعمتیں عطا فرمائے تب بھی خوش، نعمت زائل ہو جائے تب بھی ہم خوش، کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں، سب عطائے خداوندی ہی تو ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تو عطا فرماتے ہیں، ورنہ ہم کیا لے کے آئے تھے دنیا میں؟ جب آئے تھے تو بتائیے کیا کسی کے پاس یہ ساری گاڑیاں کاریں ہر چیز موجود تھی؟ ہر شخص جو کچھ آتا ہے وہ خالی ہاتھ ہی آتا ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہی ہے. تو اس لیے جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور بالفرض دنیا میں اگر امتحان یا ویسے ہی کوئی چیز چلی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. اور ایسے ہی راستے میں، اس راستے میں چلتے ہوئے کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ اس کا حوصلہ، اس کی قوت، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت وہ بھی آپ ہی عطا فرمائے.
لوگوں کو بعض لوگ تانے دیتے ہیں دین پر چلنے کے، مختلف طریقے سے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے. لیکن یہ میں نے کہا نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم سمجھ کر اور اس کا تحفہ سمجھ کر قبول کر. اور کسی نے خوب کہا کہ تانے نہیں ماضی کے دیے جائیں گے ہم لوگ، تب اور طرح کہتے ہیں اب اور طرح، تانا نہیں ماضی کا ہمیں تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. بعض لوگ جو ہے وہ پہلے بےچارے اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہوتے ہیں جو قابل اعتراض زندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں لو جی 900 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی، یہ تانے دیتے. تو یہ تانے دینا غلط. ارے بھائی جب تک سمجھ نہیں تھی غلط چلتے رہے، اب اللہ نے سمجھ دے دی الحمدللہ سیدھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے سب سیدھے ہو جائے. تو یہ کہنا کہ صاحب اب کیا آدمی اگر ایک آدمی غلط راستے پر چلا تو کہ ساری زندگی چلے، جب تک سمجھ نہیں ہے توفیق نہیں ہے اس وقت تک ٹھیک ہے غلط راستہ اختیار کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر اس کی اطاعت اس کے حکم پر اپنی جان قربان کر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ صاحب نسبت ہوتی، سب سے زیادہ، اس لیے کہ وہ کوئی عمل اللہ رب العزت کے خلاف عمل رضا کے خلاف نہیں کرتے، جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو قریب تر لوگ ہوتے ہیں اور جن کو صاحب نسبت کہا جا سکتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ان میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ترین. اور یہ تو ہے کہ صاحب نسبت کسے کہتے ہیں. اب مقام صاحب نسبت کیا ہے اس کو اللہ نے قرآن فرمایا کہ یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن لوٹ اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ راضیت مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. جب دنیا میں تو ہر عمل پر اللہ کے راضی تھا، دنیا میں جو بھی آیا تو نے کہا کہ اللہ مجھے منظور ہے میں خوش ہوں، تو جب تو نے ہر ہر فعل پر رضا کا اظہار کیا تو اے نفس مطمئن دنیا میں تو اللہ کے ہر فعل پر مطمئن تھا، آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو تب بھی تو اطمینان کی حالت میں جا، اللہ تجھ سے خوش ہے تو اللہ سے خوش ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جیرا راضیت مرضیہ خط خلیفی عباد، میرے بندوں میں داخل ہو جا. بندے تو سارے ہی ہیں لیکن جو میرے قریب بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، میرے صالح بندے ہیں، ان بندوں میں شامل ہو جا. خط خلیفی عباد، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وقت کھلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا. یہ ہے مقام صاحب نسبت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیں. تو بہرحال آج میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ مختصر عرض کروں گا کچھ. تو نسبت صاحب نسبت، مقام صاحب نسبت، یہ تین باتیں آج عرض کی گئیں کہ نسبت خود کسے کہتے ہیں، اور پھر صاحب نسبت کون ہوتا ہے، اور مقام صاحب نسبت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نسبت اپنے سے قوی فرما دے، یعنی ہماری نسبت اللہ سے قائم ہو جائے. جب ہو جائے گی تو ہم صاحب نسبت ہو جائیں گے، اور جب صاحب نسبت ہو جائیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہر ہر فعل پر ہم راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر فعل پر راضی ہوں گے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. بدری صحابہ کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا کہ بدری صحابہ، یعنی جو صحابہ جنگ بدر میں شریک تھے، وہ جو عمل کریں اللہ ان سے راضی. اب دیکھیے صحابی سے اس اعلان کے بعد ظاہری طور پر ایک خطا یہ ہوئی سرزد، ایک عورت آپ حسن کی خدمت میں آئی جو پہلے کبھی مغنیہ اور گانے والی تھی مکے کی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آئی ہے، اور کہاں گئے نوجوان جو تجھ پہ پیسے انچاور کرتے تھے اور لٹاتے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ پر کھپ گئے، یا یہ کہ آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا، اس لیے اب وہ کسی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوتے، انہوں نے خوشی اپنے اوپر حرام کر لی. تو بہرحال پھر اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کی مدد کرو. مسلمان نہیں تھی لیکن لوگوں نے اس کی مدد کی. اور یہ واپس مکے جب جانے لگی تو ایک صحابی تھے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، ان کے بچے جو تھے مکے میں تھے،
تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ فتح تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دینی ہے، اگر میں یہ بتلا دوں اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے آنے والے ہیں، یعنی مکہ کی طرف جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، تو شاید میرے بچوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں، باقی ان کے دل میں ایمان قوی تھا، مضبوط تھا. چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع بھی کر دی کہ فلاں عورت کے پاس ایک رقعہ ہے اور تمہاری یہ خبر کہ تم عنقریب مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہونے والے ہو، اس کی اطلاع جو ہے وہ ان تک پہنچنے والی ہے. تو آپ نے غالبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی تھے ان کو روانہ کیا کہ اس سے وہ رقعہ لے کر آؤ. بہرحال انہوں نے وہ رقعہ اس سے حاصل کیا زبر جس طرح بھی، اور پھر اس کے بعد آپ لے کر آئے تھے تو عمر فاروق نے کہا کہ آپ حکم دیجئے مجھے کہ میں اس کی گردن قلم کر دوں. آپ نے فرمایا کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ تم جو اس کی گردن قلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تو کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن قلم کر دوں کہ اس نے جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا راز کافروں تک پہنچانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بدری صحابی جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ ان کا معاوضہ نہیں فرمائیں گے؟ تو یہ سن کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر فعل پر راضی ہے. تو آپ نے پھر ان سے پوچھا بلا کر صحابی کو کہ تمہاری کیا غرض تھی اس سے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں پہلے جو ہے میرے ایمان کی کوئی کمی میرے قلب میں تھی، نہ آج کوئی ایمان میں میرے کمی ہے، الحمدللہ ایمان پورے کے پورے طور پر پہاڑ کی طرح میرے دل میں قائم و دائم ہے. البتہ اس سے میں نے ایک فائدہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ چونکہ میری وہاں کوئی برادری نہیں ہے، میرے کنبہ اور قبیلہ وہاں نہیں ہے، میرے بچے ہیں صرف وہاں پر، تو میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کی وہ دیکھ بھال کریں، تو اس لیے میں نے یہ راز کہ اس لیے کہ جو فتح اللہ نے ادا فرمانی ہے وہ تو آپ کو ادا فرما کر رہے ہیں. چاہے دیکھیے اس فیل پر بھی اللہ ناراض نہیں ہوئے اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوئے. وجہ اس کی وہی ہے کہ منشا غلط نہیں، منشا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست مقصود نہیں تھی، نہ دل میں اس کا گمان اور خیال گزرا، ایمان جوں کا توں تھا، اس لیے اللہ نے بھی ان کے منشے کی قدر فرمائی. تو بہرحال جب آدمی صاحب نسبت بن جاتا ہے تو پھر جس طرح بندہ اللہ کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہر ہر عمل پر راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صاحب نسبت بنا دے اور ایسے بزرگوں کی صحبتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو واقعتاً صاحب نسبت ہوں، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کی، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو باتیں یہاں پر کی جاتی ہیں اے اللہ ان سب باتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کی فہرست میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما. اے اللہ بلا شبہ ہم میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی. اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اگر ایمان مضبوط ہوگا اور تم مجھ سے محبت رکھو گے، میری دل میں تمہارے دل میں میری عظمت ہوگی، تو اگر تم مجھ سے اتنے گناہ لے کر ملو کہ تمہارے گناہوں کا آسمان اور زمین سے بڑھ جائیں تب بھی میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تم سے ملاقات کروں گا. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اپنی عظمت ہمارے دل میں ڈال دیجیے. اے اللہ اپنی عظمت ہمارے دل میں ڈال دیجیے. بلا شبہ آپ عظیم ہیں. اے اللہ تمام تعریف آپ ہی کے لائق ہیں، آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ آپ ہماری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کی پوشیدہ خیالات سے بھی واقف ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اے اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو بندے
تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، آنکھ کی پلک جھپکے بغیر اے اللہ تیرے حکم کی سرتابی نہیں کی بلکہ تیری اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے. بلا شبہ ہم میں بڑے گناہگار ہیں، ہم اور بڑے خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن آپ بھی تو غفار ہیں، آپ بھی تو ستار ہیں، اے اللہ ستاری اور غفاری کے معاملے فرمائیے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. ہمارے عزیز دوستوں میں بہت سے احباب ایسے ہیں جن کے والدین بیمار ہیں، بعض کسی والدہ بیمار ہیں، بعض کے والد بیمار ہیں، بعض کے دیگر عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں ہماری بیماریوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے جو عزیز احباب دوست ہیں ان کی بیماریوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اسی طریقے سے یا اللہ ہماری جو مشکلات ہیں، معاش کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں، رزق کی جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے وہ پریشانیاں دور فرما دے، اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے، وہ سب کے ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ وہ سب کے ساتھ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جن جن لوگوں کو ہم سے مناسبت ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ رہتے ہوں، اے اللہ ان کو ہم سے جوڑ دیجئے، اور جس کو جس سے مناسبت ہے اللہ اس کو وہاں جوڑ دیجئے، اپنی رضا کے لیے ایک دوسرے کا تعلق عطا فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ نفسانی خواہشات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بچے دین پر چلنا چاہتے ہیں، جو جوان دین پر چلنا چاہتے ہیں، بوڑھے دین پر چلنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے یا اللہ پورے دین پر چل نہیں پاتے، لیکن ان کے دلوں میں یہ جذبات ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں توفیق پوری کی پوری عطا فرما دیجیے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.